ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ماہ مبارک رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. امید ہے کہ اس ماہ پر برکت اور فضیلت میں اپنی دعاؤں میں ہم لوگوں کو فراموش نہیں کریں گے، اور خاص طور پر محتاجوں، غریبوں، ناداروں اور مفلسوں کو آپ ضرور یاد رکھیں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعد اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
گیارہ ستمبر کے واقعات کی چھٹی برسی. ایران کے ایٹمی معاملے کو آئی اے ای اے میں واپس لوٹنا چاہیے، ایران کا مطالبہ. امریکی وفد کا دورہ پاکستان. صہیونی حکومت کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کا تسلسل. عراق میں امریکی سفیر اور کمانڈر کی رپورٹ.
جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، گیارہ ستمبر کے واقعات کی چھٹی برسی ایک ایسے وقت منائی گئی جب امریکی صدر بش نے ایک بار پھر وعدہ کیا کہ وہ بن لادن کو گرفتار کریں گے. یاد رہے کہ 6 سال قبل جب یہ واقعات رونما ہوئے تھے، اس کے فوراً بعد امریکی صدر بش نے امریکی عوام اور عالمی رائے عامہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندہ یا مردہ ہر حال میں بن لادن کو گرفتار کریں گے. لیکن 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب تک بن لادن کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا، اس سلسلے میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ.
نیو یارک اور واشنگٹن میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ واقعات کی چھٹی برسی منائی گئی. گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی اس واقعے میں مارے جانے والوں کے اہل خانہ اور احباب و اقارب نے نیو یارک میں منہدم شدہ ورلڈ ٹریڈ ٹاور کی جگہ جمع ہو کر ہلاک شدگان کو یاد کیا. اس موقع پر وائٹ ہاؤس نے بھی خبر دی کہ امریکی صدر بش نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو گرفتار کریں گے. جارج بش نے 6 سال قبل اپنے اس عزم کا اعلان کیا تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کو گرفتار کریں گے، لیکن ابھی تک وہ اپنے اس عزم کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے. 11 ستمبر کے واقعے کے کچھ ہفتے بعد ہی جارج بش نے ٹیکزاس کے مقامی باشندوں کے لب و لہجے میں کہا کہ وہ زندہ یا مردہ بن لادن کو پکڑ کر رہیں گے. انہوں نے اسی بہانے افغانستان پر لشکر کشی بھی کر دی اور اس کے بعد عراق پر بھی حملہ کر دیا، بغیر اس کے کہ عراق کی گزشتہ حکومت اور اسامہ بن لادن یا 11 ستمبر کے واقعات میں کوئی معمولی سابی ربط ہو. اس عرصے میں امریکیوں نے یا تو بن لادن کو گرفتار نہیں کرنا چاہا یا پھر بن لادن کو گرفتار نہیں کر سکے. بعض سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے جان بوجھ کر بن لادن کو گرفتار کرنے میں کوتاہی برتی ہے تاکہ القاعدہ اور بن لادن کے خطرے کے بہانے دنیا میں اپنی جارحانہ پالیسی جاری رکھ سکیں. یہ سیاسی ماہرین اپنے اس دعوے میں متعدد دلیلیں پیش کرتے ہیں. یہ افراد امریکی وزارت جنگ کے حالیہ رپورٹ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق جو پچھلے مہینے شائع ہوئی، 2005 میں بن لادن کی گرفتاری کی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی اس وقت کے امریکی وزیر جنگ رمسفیلڈ کے حکم پر روک دی گئی. گویا پینٹاگون نے اس بہانے سے یہ کارروائی روک دی کہ اس میں انسانی جانوں کا نقصان ہوتا. لیکن زیادہ تر سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کو گرفتار نہ کرنے کی اصل وجہ سیاسی ہے. اس میں شک نہیں کہ امریکی حکومت کو اپنے عالمی اہداف تک رسائی کے لیے ایک دشمن کے وجود کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بے تحاشا بڑھتے ہوئے فوجی بجٹ اور مختلف جگہوں پر اپنی لشکر کشی کی توجیہ کر سکے. سرد جنگ کے زمانے میں اس طرح کا رول کمیونزم کا ممکنہ خطرہ امریکیوں کے لیے ادا کر رہا تھا، اور اب یہ رول امریکیوں کے لیے دہشت گردی کا خطرہ اور القاعدہ ادا کر رہا ہے. اس اعتبار سے یہ بات بلا وجہ نہیں ہے کہ 11 ستمبر کے چھٹی برسی سے کچھ ہی دن قبل بن لادن کا ویڈیو ٹیپ جاری کیا گیا. یہ ویڈیو ٹیپ اور اس طرح کی دیگر کیسٹیں 11 ستمبر کے واقعات جیسے دیگر خطرناک واقعات کی یاد امریکی رائے عامہ کے ذہنوں میں تازہ کر دیتی ہیں. البتہ بن لادن کو پکڑنے میں امریکہ کی ناتوانی اور القاعدہ کے لیڈر بن لادن کی ویڈیو کیسٹ کے نشر ہونے سے سوال اٹھتا ہے کہ کئی 100 ارب ڈالر کے خرچ اور امریکہ میں داخلی سلامتی کی وزارت کے قیام کا اب تک کیا نتیجہ نکلا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ افغانستان اور عراق جنگ کے اخراجات اور نقصانات 11 ستمبر کے واقعے میں ہونے والے نقصانات سے کئی گنا زیادہ ہیں اور کئی لاکھ افغان اور عراقی باشندے اب تک مارے جا چکے ہیں۔
گیارہ ستمبر کے واقعات کی برسی سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب ایران کے ایٹمی پروگرام کا ذکر۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں کسی بھی طرح کا انحراف نہ ہونے پر مبنی آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل محمد البرادعی کی حالیہ رپورٹ اور ایران اور آئی اے ای کے درمیان مثبت تعاون کے سلسلے میں آئی اے ای کی خود تائید کے بعد اب اس معاملے کو واپس سلامتی کونسل سے آئی اے ای میں لائے جانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا مطالبہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب محمود احمدی نجات نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ایران کے مثبت تعاون، اس تعاون کے بارے میں محمد البرادعی کی حالیہ مثبت رپورٹ اور ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن مقاصد نے ایران کے ایٹمی معاملے کو سلامتی کونسل سے واپس آئی اے ای میں بھیجنے کی ضرورت کو پہلے سے زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر احمدی نژاد نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی معاملے کے جائزے کا عمل آئی اے ای میں انجام پانا چاہیے۔ ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی معاملے کا واحد حل یہ ہے کہ اس معاملے پر کسی پیشگی شرط کے بغیر مذاکرات کیے جائیں اور ایران و آئی اے ای کے درمیان تعاون کی سطح کو اوپر لے جایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد البرادعی کی حالیہ رپورٹ نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا۔ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل محمد البرادعی نے اپنی حالیہ رپورٹ میں صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایجنسی اس بات پر قادر ہے کہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا۔ ایران اور ایجنسی کے درمیان مذاکرات میں تہران نے تعاون کی فضا کو مزید بہتر بنانے اور اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے متعدد اقدامات انجام دیے۔ ان اقدامات میں معائنہ کاروں کی تعداد میں اضافے کو قبول کرنا، عراق کے بھاری پانی کے تحقیقاتی ریئیکٹر تک معائنہ کاروں کی رسائی کو ممکن بنانا اور ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملٹیپل ویزے جاری کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اور ایجنسی نے پلوٹونیم سے متعلق بحث و مذاکرات کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ بنابراہ ایران نے اپنے اس طرح کے نیک نیتی پر مبنی اقدامات کے ذریعے اور مثبت ماحول پیدا کر کے ایران کے ایٹمی معاملے کو واپس آئی اے ای میں لانے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اسی بنا پر ایجنسی میں ایران کے مندوب علی اصغر سلطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے موجودہ سیاسی ماحول مکمل طور پر آمادہ ہے تاکہ وہ ایران کے ایٹمی معاملے پر تہران کے ساتھ مذاکرات کر سکیں۔ در حقیقت البرادعی کی ایران کے بارے میں حالیہ رپورٹ پر امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی برہمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ رپورٹ نے ایران کے ایٹمی معاملے کو سلامتی کونسل سے نکال کر واپس آئی اے ای میں لانے کی ضرورت کو پہلے سے زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ واشنگٹن، لندن اور پیرس نے البرادعی کی رپورٹ کو کم اہمیت کا ظاہر کر کے اور البرادعی کے خلاف نفسیاتی جنگ چھڑ کر کوشش کی ہے کہ ایران اور آئی اے ای کے درمیان تعاون کو لے کر جو مثبت سوچ عالمی سطح پر پیدا ہوئی ہے اسے حاشیے پر لگا دیا جائے اور ایران اور ایجنسی کے درمیان ہوئے سمجھوتے کو مبہم اور غیر واضح ظاہر کر کے ایران کے ایٹمی معاملے کو سلامتی کونسل میں ہی باقی رکھنے کی اپنی غیر اصولی اور توسیع پسندانہ کوششوں کو جواز فراہم کیا جائے۔
ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام واپس آئی اے ای میں آنا چاہیے، ایران کا مطالبہ۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ امریکہ کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر تھا۔ امریکی وفد کی قیادت امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نیگرو پونٹے نے کی۔ نیگرو پونٹے نے اطلاع دیں کہ پاکستان کے صدر مشرف سے بھی ملاقات کی۔ اس وفد کے دورے پاکستان پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کی ممتاز اور سرکردہ تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر۔
پاکستان میں تو امریکی اہلکاروں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، ایک معمول سا بن گیا ہے، اور ان میں نائب سیکرٹری ہوتے ہیں اور معاون سیکرٹری ہوتے ہیں اور ان کو ان کے رتبے سے کہیں زیادہ سفارتی آداب پاکستان کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے، حالانکہ ان کے عہدے کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں صدر سے ملاقات کر لیں یا وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں. عموماً سفارتی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ہم رتبہ اہلکاروں سے ملتے ہیں میزبان ملک میں. لیکن پاکستان میں امریکہ جو کا جو اثر رسوخ رہا ہے، اس کے پیش نظر معمولی اہلکار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب آپ یہی دیکھیں، نیگرو پونٹے صاحب تشریف لائے ہیں، پہلے تو یہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان دہشت گردی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر رہا ہے اور امریکہ کو اس سلسلے میں براہ راست کوئی اقدام کرنا پڑے گا، اور ان کے علاوہ جو صدارتی امیدوار ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہی زیان کر رہے ہیں، بک رہے ہیں. یہاں آ کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ضرورت سے زیادہ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ ایک عجیب آنکھ مچولی ہے، بلکہ چوہے بلی کا کھیل ہے جو پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حکمرانوں کا قصور ہے کہ ایسے ایسے کم درجے کے اہلکاروں کو اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر کے معاملات میں بھی اتنی مداخلت نہیں کر سکتے. اب اس چیز کو نواز شریف کے جلا وطنی کے تناظر میں دیکھا جائے گا، یہ بھی ایک بڑی مداخلت ہے. پاکستان کا خالص اندرونی معاملہ ہے، اس میں نہ سعودی عرب کو مداخلت کرنی چاہیے اور نہ ہی امریکہ کو، نہ برطانیہ کو، نہ یورپین یونین کو، کسی بھی فریق کی انہیں حمایت نہیں کرنی چاہیے، وہ مداخلت تصور کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینظیر صاحبہ اور مشرف صاحب کے درمیان مفاہمت کرانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں بیرون ملک کا ہمارا کتنا ہی دوست حلیف اور ہمارے اوپر اس نے کتنا ہی احسانات کیے ہوں، اسے یہ حق نہیں پہنچتا، اس سے ہمارے اقدار اعلیٰ پہ حرف آتا ہے.
امریکی وفد کا دورہ پاکستان، یہ تھے پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا. صہیونی حکومت کے ایک وزیر نے اسرائیلی فوج سے کہا ہے کہ وہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کر لے اور اس کو الگ الگ زون میں تقسیم کر دے. صہیونی حکومت کے وزیر کے اس طرح کے بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیاں بدستور جاری ہیں. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
مختلف ذرائع سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیاں بدستور جاری ہیں. اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے اسٹریٹجک امور کے وزیر لیورمین نے اسرائیلی فوج سے کہا ہے کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے تین الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ اس پر اسرائیل کا کنٹرول رہے. امریکی ٹی وی چینل سی این این نے بھی امریکی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت نے شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور ممکن ہے کہ اسرائیل شام پر حملہ کر دے. صہیونی حکومت کے اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت شام کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. صہیونی حکومت نے 1967 سے شام کے علاقے جولان پر قبضہ کر رکھا ہے. صہیونی حکومت اپنے جنگ پسندانہ اقدامات اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے کوشش کر رہی ہے کہ علاقے کے ملکوں کو اپنی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دے. بحران فلسطین پر امریکی صدر بش کی مجوزہ امن کانفرنس سے قبل صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات میں شدت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت امریکہ کی ہم آہنگی سے کوشش کر رہی ہے کہ عرب ملکوں سے زیادہ مراعات حاصل کرے اور کانفرنس کے دوران اپنی پوزیشن مضبوط رکھے. صہیونی حکومت کے حکام کے موقف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ایک فلسطینی حکومت کی تشکیل کی مخالف ہے بلکہ غزہ پر فلسطینیوں کے کنٹرول کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہے. اس طرح صہیونی حکومت فلسطینیوں میں اپنی تفرقہ انگیز پالیسیوں کو جاری رکھ کر فلسطینی علاقوں پر کنٹرول کے مسئلے کو لے کر فلسطینیوں میں پھوٹ ڈالنے اور غزہ پر دوبارہ اپنا قبضہ جمانے کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے.
صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا تسلسل سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. رواں ہفتے کی ایک اہم خبر امریکی کانگریس میں عراق میں امریکی سفیر اور امریکی کمانڈر کی رپورٹ تھی. جی ہاں، جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس رپورٹ میں وہی ہوا کہ رپورٹ میں امریکی حکومت کی عراق میں ناکامیوں کی پردہ پوشی کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ ڈیموکریٹس نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر انجینئر جناب رضی الحسن رضوی صاحب کو. رضوی صاحب، السلام علیکم. اس رپورٹ کا جہاں امریکی عوام کو انتظار تھا، وہیں عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی رہنما کو بھی انتظار تھا، اور جہاں تک اس رپورٹ سے توقع تھی وہ ویسے ہی رہی جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رپورٹ اس بات کی کوشش کرے گی کہ عراق میں امریکی حکومت کی جو ناکامیاں اس پر پردہ ڈالا جائے. کیا کہتے ہیں آپ اس رپورٹ پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماہ رمضان المبارک کی آمد پہ آپ سب لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
شکریہ.
خداوند عالم اس کی برکتوں سے نوازے. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ امریکہ جو بھی قدم اٹھا رہا ہے اپنی یہ سوچ کے کہ شاید اس سے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے اور مڈل ایسٹ میں کوئی انقلاب آئے، مگر جو بھی جال بچھا رہا ہے اس میں صیاد خود گرفتار ہو جا رہا ہے. انہوں نے یہ سوچ کے رپورٹ پیش کی تھی کہ شاید اس رپورٹ کے بعد امریکہ میں جو بش کے خلاف ایک یعنی ایک ہوتی سائلنٹس میجارٹی، سائلنٹ میجارٹی اس وقت پورے طور پہ اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی اس علاقے میں عراق میں ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے اور بش کی یہ پالیسی پورے طور پر فیل ہو چکی ہے. لیکن انہوں نے مسٹر پٹروس اور مسٹر کروک کے ذریعے یہ ایک رپورٹ پیش کی، اور یہ یعنی جو سوچنا چاہیے کوشش کی کہ تھوڑا سا جو فیس واشنگ ہو جائے، مگر جس وقت یہ رپورٹ پیش کی گئی ڈیموکریٹ جو پہلے سے ہی بہت زیادہ خوش آئند نہیں تھے اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اس رپورٹ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے پورے طور پہ اس کی مخالفت کی. لیکن وہ لوگ جو دوسروں کو تقسیم کیا کرتے تھے خود تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئے، یعنی خود بش کی پارٹی میں ریپبلکنز میں ایک انقلاب آ گیا، اور وہاں پہ بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ بھی اس رپورٹ سے، اور چنانچہ اگر آپ چند دن پہلے اگر آپ بش صاحب تشریف لائے تھے اور جس طریقے کے انہوں نے بیانات دیے تھے کہ ہم تو عراق سے ابھی جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، فوج کم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ برٹین کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ ہم مطلب ایک طریقے سے وہ راضی نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے قیام کو مزید، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو 30,000 فوجیں بھیجی ہیں اس سے مزید یہاں پہ تقویت پہنچی ہے اور حالات اچھے ہوئے ہیں. مگر وہی بش جب اس رپورٹ کے بعد نظر آئے تو ایک بدلا ہوا چہرہ نظر آیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آئندہ سال بلکہ بہت اور جلد ہی فوجوں کو کم کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ پریشر جو وہ عراق پہ مینٹین کرنا چاہ رہے تھے، عراق کے اوپر پریشر لانا چاہ رہے تھے، اس کا برعکس اس وقت خود بش اس کے یعنی انڈر پریشر آ گئے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ باوجود تمام کوششوں کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے.
ایک بار پھر امریکی حکام کی طرح اس رپورٹ میں بھی کروکر اور امریکی فوج کے کمانڈر نے یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ عراق میں اسلامی جمہوری ایران مداخلت کر رہا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بہت ہی گھسا پٹا ہے اور اس طرح کے الزامات شروع دن سے لگتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ میں اس طرح کا الزام لگا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کریں، کیا چاہتے ہیں؟
حضور والا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ سیاست کوئی نئی نہیں ہے. ٹیررسٹ ایران پیدا کر رہا ہے، تمام اس علاقے کو خطے کو کمزور ایران کر رہا ہے، عراق میں جو ہے ایرانی فوجیں جو ہیں مدد کر رہی ہیں، جتنے میزائلز تمام جہاں بھی نکل رہے ہیں وہ سب ایران کے. تو یہ سب یہ جتنے اعتراضات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. اس وقت بھی کوئی بس تو چل نہیں رہا ہے، اب کہیں نہ کہیں تو غصہ اتارنا ہے نا، تو اس وقت ایک ہی چیز ہے ایران. لہذا ایران کو سامنے رکھ کے بش سامنے یہ एक घिसा पिटा, बहुत ही मतलब ये तरोताजा नहीं है, ये बहुत ही घिसा पिटा एतराज है। और ये इस कोशिश की गई है कि एक बार फिर ईरान को मुलव्वज़ किया जाए कि वो इराक के हालात को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इराक के प्रेसिडेंट, इराक के वजीर आजम और दूसरे अफराद जो कि बहुत अहम हैं, उन्होंने खुद अमेरिका के इस ऐलान को कंडम किया है, हमारी जबान में कंडम किया है, यानी उन्होंने उसका इनकार किया। मगर हम कहते हैं कि और वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका के इकदामात को खुद यूएनओ कंडम करेगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा। कभी भी सब्र का फल खट्टा नहीं होता, हमेशा मीठा होता है। और हमें यकीन है कि जिस तरीके से जिस मोतबर उसके जरिए से खुद वहां के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे लिए तकवियत है, इंशाल्लाह ईरान और इराक की दोस्ती जिंदा व पाइंदा होगी।
जी रिजी साहब, रिपोर्ट में पेश करते वक्त अमरीकी फौज के कमांडर ने कहा कि आइंदा साल से हम कुछ कंपनियां, कुछ ब्रिगेड वापस बुला लेंगे। उस पर डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये कुछ को वापस बुलाना काफ़ी नहीं, हम तो फौरी तौर पर तमाम अमरीकी फौज को वापस बुलाने का मुतालबा करें। तो क्या ये कुछ को वापस बुलाने का जो वादा है, ये प्रेशर को कम कर सकेगा बुश पर?
देखिए ऐसा है कि एक बार की मिस्टर बुश ये नहीं कह सकते हैं, प्रेसिडेंट बुश ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी फौज को, क्योंकि ये भी एक यानी जो कहना चाहिए पॉलिटिकल जो एक्शन होता है उसके खिलाफ है। वो ये खुद समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अमरीकन, यानी आप इराक के हालात को हटा दीजिए, खुद फौजें जिस तरीके से अमरीकन मारी जा रही हैं, इंटरनली अमरीका के अंदर जिस तरीके के एहसासात अवाम में जो गम गुस्सा है, उसके तहत खुद इस कदर प्रेशर है कि उनका बस नहीं चल रहा है कि हम कल इराक से जो है अपनी फौजें निकाल लें। लेकिन वो अगर ऐसा करते हैं तो वैसे ही सियासी चोट खा चुके हैं, ऐसा ना हो कि पूरे तौर पे बदनाम हो जाएं। लेकिन इसको बचाने के लिए, अपने उस एक्शन को का हिफ्ज करने के लिए, अपने को तहफ्फुज के लिए, उन्होंने कहा कि हम कुछ फौज जो बुला लेंगे। और उसके साथ साथ डेमोक्रेट का प्रेशर बना है कि नहीं कुछ क्यों, अब आपको वहां रहने की जरूरत ही नहीं है, उसी तरीके से वापस चले आइए जिस तरीके से ब्रिटेन की फौजें वहां से, तमाम जो उनके इकदाम थे उन्होंने तय कर लिया, उसके बाद वो वापस आ गई हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवी साहब। नाज़रीन ने जैसा कि अभी आपने हमारे मौजूद मेहमान की गुफ्तगू सुनी, यकीनन अमेरिका रोज बरोज इराक में शिकस्त खाता जा रहा है। और जैसा कि आज खुतबे नमाज जमाए तेहरान में रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनी ने फरमाया कि इराक पर कब्ज़ा अजीम मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी मनसूबे का ही हिस्सा था, और इस तरीके से वो इस मनसूबे को अमली जामा पहनाना चाह रहा था। लेकिन रहबर इनकलाब इस्लामी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि जो मजालिम और जिस तरह से बर्बरियत अमरीकी फ़ौज और अमरीकी हुक्मरान वहाँ पर कर रहे हैं इराक में, मौजूदा अमरीकी सदर और दीगर अमरीकी अहदेदारों को एक आज़ाद और मुनसिफाना बैन अवी अदालत में मुकदमात का सामना करना होगा और उन्हें यकीनन इसकी सज़ा दी जाएगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका।